نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آیت نمبر 183
سے يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
اب دیکھیے کہ رمضان کے روزے تو فرض اس لیے کیے گئے تھے کہ تقویٰ پیدا ہو، یعنی سال بھر کے لیے تقویٰ کی غذا حاصل ہو جائے جو آئندہ 11 مہینے عمل کی راہیں آسان کر دے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزے کا مقصد پورا ہوا جس کے لیے یہ سب فرض کیا گیا تھا اور جس ٹریننگ سے گزارا گیا، کیا اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلا؟ تقویٰ کو آپ ڈیفائن کس طرح کرتے ہیں؟ کیا چیز ہے تقویٰ؟ اللہ تعالی کا احساس. اور کیا ہوتا ہے تقویٰ؟ کیونکہ ہمارے تو دین کی بنیاد ہی اس پر ہے نا، اعمال کی اصلاح کا دار و مدار جو ہے وہ تقویٰ پر ہی ہے. اور جب تک وہ نہیں ہے، ظاہری طور پر ہم جتنے بھی بڑے بڑے کام کرتے رہیں ان کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. ہاں، اور کیا ہوتا ہے تقویٰ؟ دل کی کیفیت ہے، اچھائی برائی کا میزان دیتی ہے وہ کیفیت. اللہ تعالی کی نگاہ سے خود کو پرکھنا کہ کیا یہ کام اس کو بھی پسند آئے گا یا آ رہا ہے یا اس کے نزدیک بھی کسی قیمت کا ہے. میرے نزدیک تقویٰ شعور کی اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، اعلیٰ ترین شعوری کیفیت کا نام ہے، یعنی انسان کا شعور جو جاگ اٹھتا ہے. فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ کی جو کیفیت ہے کہ انسان کو نیکی کے مواقع نظر آنے لگتے ہیں، اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، گویا دوسرے معنوں میں غفلت سے نکلنے کا نام ہے، غفلت سے باہر آنے کا. ایک زندگی ہوتی ہے نا غفلت میں ڈوبی ہوئی، اچھے برے کی تمیز نہیں، بس جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہی کر رہے ہیں، سب اچھا چل رہا ہے، نہ نیکی کی کوئی خاص امنگ ہے، نہ تڑپ ہے، نہ شوق ہے، اور نہ ہی برائی پر کوئی خاص ندامت ہے، بس ایک ذہول کی کیفیت ہے. ذہول اصل میں عربی کا لفظ ہے. ذہول کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی غفلت سے ملتی جلتی، بس جیسے ایک نشے کی یا ایک بے خبری کی، لا علمی کی، یعنی لا علمی، بے خبری، جہالت، اور ہر ایک سے بے نیاز ہو کر، اپنی آخرت سے بے نیاز، اپنے ذمہ داریوں سے بے نیاز، اپنے فرائض سے بے نیاز، اس کیفیت کا ایک نام ہے. بے حسی بھی اس میں آ جاتی ہے، لیکن صرف بے حسی نہیں ہوتی، یعنی نہ تو اپنے انجام کا کوئی خوف ہے، نہ اپنی غلطیوں کا کوئی احساس ہے، بس جس حال میں ہم مطمئن ہیں. تو تقویٰ دراصل ہمیں اس سے باہر نکالتا ہے، اور رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے باہر آئیں، کیونکہ ہمیں گناہوں کے بوجھ ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں. رمضان میں کچھ تھوڑی بہت نیکی کی توفیق ہو جاتی، کچھ دعائیں مانگتا ہے انسان، کو روتا دھوتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، کچھ راتوں کو جاگتا ہے، کچھ سجدوں میں خشوع آتا ہے، تو وہ ساری کیفیات مل کر انسان کو اس حال سے باہر نکالتی. یہاں بھی آپ دیکھیں، اور قرآن پاک کے کوئی بھی صورت دیکھ لیں، کوئی بھی عمل کی بات دیکھ لیں، اس کے ساتھ ہی تقویٰ لگا ہوا ہے. یعنی تقویٰ کا تکرار اتنی زیادہ ہے، احکامات میں، اخلاق میں، عبادات میں، ہر چیز میں تقویٰ مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے کہ وہ نعمت ہم کو مل جائے، یعنی تقویٰ ہمیں نصیب ہو، اور ہمیں اب اینڈ آف رمضان یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ نصیب ہوا یا نہیں. وہ جو ساری بھاگ دوڑ تھی نماز پڑھنے کی یا روزہ رکھنے کی یا قرآن پڑھنے کی یا دعائیں پڑھنے کی یا جاگنے کی یا جو بھی ہماری جد و جہد تھی، وہ سب ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے تھی، اور وہ تقویٰ تھی. اور تقویٰ کیا کہ ہمارے اندر ایک شعور کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر پیدا کیا نا، شعور کی اعلیٰ ترین کیفیت پیدا ہو جس میں انسان نہ صرف یہ کہ جسم کے تقاضے، روح کے تقاضے، عقل کے تقاضے اور اپنے دیگر تقاضے جو ہیں ان کا ادراک کر سکے اور ان کے اندر ایک توازن پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب اس کو نصیب ہو کہ وہ اپنے اصل مقام پہ آ جائے، جس مقام پہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور ولقد کرمنا بنی آدم، کے جو عزت افزائی اللہ تعالیٰ نے بخشی، اور اسی کی بنا پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اس میں جس لیول پر پہنچے گا پھر اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عزت اور اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. تو یوں سمجھے کہ جیسے تقویٰ ایک آپ کے اندر ایک روشنی پیدا کر دیتا ہے نا، کہ جس میں انسان کو اپنا مقام نظر آنے لگتا ہے، اس کو اپنی منزل یا اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے، اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، نہیں وہ ایک اور ہی نگاہ سے خود کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو عام حیوانی کیفیت سے انسان کو اٹھاتا ہے یہ تقویٰ، ٹھیک ہے نا. چلیے اب سب کا لیول تو ایک نہیں ہو سکتا، ہر ایک کا مختلف ہوگا. ہر ایک کو یہ دولت اس کی طلب، تڑپ، کوشش، محنت کے مطابق ملتی ہے، جس نے جتنی بھی جو کی اور جس کی جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اس کے مطابق نصیب ہوئی. اب اس کیفیت کو مینٹین بھی رکھنا ہے نا آئندہ کے لیے انشاء اللہ تعالی. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمیں تقویٰ مل گیا ہے یا تقویٰ کی کسی بھی درجے پر ہم آ گئے ہیں، اور کیسے ہمیں پتا چلے کہ جو کچھ ہم نے رمضان میں کوشش کی ہے وہ کچھ قبول بھی ہوئی ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو کیسے پہچانیں گے کہ آپ کو کچھ نصیب ہوا ہے یا نہیں؟ آپ میزان قائم کیجئے یا ایک ترازو، ایک پلڑے پر خود کو کھڑا کیجئے اس کیفیت میں جو آپ رمضان سے پہلے تھے، اور دوسرے پلڑے پہ کھڑا کیجئے اپنے آپ کو اس کیفیت کے ساتھ جس میں آپ رمضان کے بعد تھے. اگر ان دونوں میں فرق ہے، دوسرا پلڑا بھاری ہے، اور آپ کے اعمال میں، اخلاق میں، عبادات میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوا ہے، تو الحمدللہ آپ کی کوششیں کامیاب ہوئیں. اور اگر آپ وہیں کھڑے ہیں یا اس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں جس کیفیت میں آپ رمضان داخل ہونے سے پہلے تھے، یا کوئی خاص ترقی محسوس نہیں ہوتی، تو پھر الارم ہے، خطرہ ہے. اور یہ چیز آپ اپنے آپ کو سوائے آپ کے اپنے خود کے کوئی بھی نہیں پرکھ کے بتا سکتا. ایک ایک چیز کا جائزہ لیجئے، اپنی عبادات کے حال کو دیکھیے، عبادات میں کس طرح کی بہتری ہوئی. اپنا تجزیہ کرنا نا آپ کو، اپنا جائزہ لینا ہے، عبادات کے اعتبار سے کس چیز میں بہتری ہوئی. رمضان کے اندر نہیں، رمضان کے بعد کی بات کر رہی ہوں میں. اب رمضان میں تو ہر چیز بدل جاتی ہے نا، رمضان اور غیر رمضان برابر نہیں، دن رات بدل جاتے ہیں، پوری فضا کی کیفیت بدلتی ہے، جنت بدل جاتی، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے کھل جاتے ہیں، جنت ہر روز سجائی جاتی ہے. دن اور رات میں فرق ہو جاتا ہے، انسان کی کیفیات میں فرق ہو جاتا ہے، انسان کی روٹین میں فرق ہو جاتا ہے، کھانے پینے کے اوقات میں فرق ہو جاتا ہے، ہر چیز اپنے مقام سے ہل جاتی ہے. وہ تو تبدیلیوں کا مہینہ ہے ہی، کچھ تبدیلیاں تو آپ خود کرتے ہیں لیکن کچھ بائی فورس آپ سے کرائی جاتی. اب جتنی نمازیں رمضان میں تراویوں کی برکت سے ان میں اضافہ ہوا، یا قیام اللیل کی برکت سے جو کچھ نصیب ہوا، وہ اس کے بعد تو اس طرح نہیں ہو سکتا نا، جتنی بھی کوشش کریں. کہاں ہم اتنے حافظ ہیں قرآن کے کہ اتنی ہی دیر کھڑے ہو کر کچھ قرآن سن سکے. وہ تو اللہ نے موقع دیا اور ایک کام کر لیا، اور اب وہ چیز تو نہیں ہو سکتی. جو رمضان کے اندر تھا اس کو مت کمپیئر کیجئے، رمضان تو ایک برج ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کو کمپیئر کیجئے، ان دو کو کمپیئر کیجئے. عبادات میں کس اعتبار سے فرق آیا، یعنی رمضان کے بعد کیا فرق ہے، نماز کی چاہے کیفیت ہو یا نماز کے اوقات ہوں یا تہجد ہو یا کوئی نئی دعا آپ نے سیکھی ہو، اس کے پڑھنے کی کوئی پابندی ہو رہی ہو، یا پھر بعد میں کچھ روزے رکھنے کی کوشش ہو رہی ہو، یعنی عبادات میں آ جاتا ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا احسان کے جو طریقے آپ نے شروع کیے رمضان کے اندر یا کام کیے، کیا رمضان کے ساتھ ہی سارے دروازے بند تو نہیں کر دیے کہ اب اگلے رمضان میں جا کے کریں گے، سال بھر کے لیے چھٹی، سب کچھ کر چکے ہیں، کیا وہ سلسلہ جاری ہے؟ عبادات کے بعد پھر معاملات کا، کیونکہ روزے میں تو انسان کو مسلسل ایک احساس رہتا ہے میں روزے سے ہوں، مجھے غیبت نہیں کرنی، مجھے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، وغیرہ وغیرہ جو بھی معاملات کو خراب کرنے والی چیزیں ہوں ان سے جو پرہیز انسان کرتا ہے، یا اسی طرح غصہ، صبر و برداشت، ان سب چیزوں کے بارے میں انسان کانشیس ہوتا ہے نا، تو کیا ابھی بھی ہم اسی طرح کانشیس ہیں جس طرح روزے کی حالت میں ہوتے تھے؟ کیونکہ مومن تو ساری زندگی روزے سے ہوتا ہے، یعنی اس کا روزہ رمضان میں ختم نہیں ہو جاتا، کچھ منکرات ایسی ہیں، برائیاں ایسی ہیں کہ جن سے انسان روزے کے بعد بھی روزے سے رہتا ہے، اس کا جائزہ لیجئے۔ پھر اسی طرح اپنے احساسات، اپنے جو جذبات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اور نیکی کے کاموں کے لیے، خیر اور بھلائی میں آگے بڑھنے کے لیے، ان کا کیا عالم ہے، ان ساری کیفیات کو رمضان سے پہلے اور بعد کی حالت کو کمپیئر کر لیجئے، اور یہ سارا بہتر طور پر آپ خود کر پائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور چیز جس پر آج میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ رمضان کے اس روٹین میں، اور خصوصاً آخری عشرہ، اور آخری عشرے کی بھی آخری راتیں، بالکل پیک پہ انسان پہنچ جاتا ہے نا روحانیت کے، اس سے اگلے دن عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے رمضان کے جانے کا غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عید رکھ دی، اب خوش ہو۔ اب بہت سے لوگ خوشی نہیں ہو پاتے، یا پھر خوش ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ پچھلا اڑ کے چلا جاتا ہے کہیں اور، ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ ایسے میں کیا کرنا ہے، کہاں آ کے رکنا ہے، اپنے اندر کس طرح توازن پیدا کرنا ہے کہ خوشی کے موقع پر خوش بھی ہوں اور ساتھ تقویٰ بھی پکڑے رکھیں، وہ بھی نہ چلا جائے، اور پھر خوشی میں اتنی دور تک نہ چلے جائیں کہ باقی سب کچھ بھول جائے۔ تو جب تک یہ توازن نہیں آتا اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی۔ چار چیزوں میں توازن بے حد ضروری ہے۔ رمضان کی آیتیں ہی نکالیے، انہیں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی۔ یہاں آپ دیکھیے، پہلی آیت میں تو روزے کی فرضیت کی بات ہے اور مقصد بتایا گیا، لعلکم تتقون، پھر ایام معدودات گزر گئے، جن کے رہ گئے وہ دوبارہ رکھ لیں، اچھا پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بھی ہو گیا، خوب خوب قرآن سے تعلق، اچھی اچھی خبریں، خوب خوب دورہ قرآن، اور اس کے بعد کچھ بیچارے مریض، مجبور، مسافر نہیں کرا سکے۔ اب آیت کے آخر میں دیکھیے، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ہے عید کا پیغام، یہ ہے عید کے بارے میں۔ دیکھیے کہ جب گنتی پوری ہو جائے نا، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، عید کے دن صبح صبح تکبیریں پڑھو، اللہ ما ہداکم، رمضان میں جو ہدایت ملی، قرآن کی نعمت ملی، یعنی ہر بشر پر کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ اس رمضان کی برکت سے اثر ضرور ہوتا ہے، کسی پہ زیادہ کسی پہ کم، لیکن ہر ایک کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے، کوئی تراوی میں سن لیتا ہے، کوئی کہیں سن لیتا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح۔ تو یہ جو علامہ ہداکم ہے، یہ خصوصی طور پر اس قرآن کی نعمت کے ملنے کے ذکر پر ہے نا، اسی آیت کے شروع میں جو ہے، ہدل الناس وبینات من الہدا، دوبارہ پھر ہدایت کی بات، والفرقان، یعنی ایک تو تم نے روزوں کی گنتی پوری کر لی، دوسرے تم نے قرآن سے تعلق کے ساتھ ہدایت حاصل کی یا نیکی میں آگے بڑھے، تو اب عید کے دن کیا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور شکر ادا کرو، منہ بسور کے ناشکری نہ کرو۔ کیونکہ بہت سے لوگ عید کے دن بھی، آج تو دل ہی نہیں لگ رہا، روزہ ہی نہیں ہے، کیا عید اداسی لے کر آئی ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کتنا بڑا امتحان ہے نا، پوری روحانیت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اب اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا پکاؤ، گھر سجاؤ، عید پڑھنے جاؤ، ملاقاتیں کرو، مہمانوں کو سرو کرو، وہ کیا ہوا، میں صبح اٹھتی تھی، کیا روٹین تھی، کیا سہانے دن تھے، سب گزر گئے، سوگ منا رہے ہیں بیٹھ کے. بہت سے ریلیجس لوگ, دیندار لوگ جب دین کا یہ نمونہ پیش کرتے ہیں تو گھر والے بھی افینڈ ہونے لگتے ہیں اور رشتے دار بھی پریشان ہونے لگتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں توبہ ہماری ایسے دین سے جو ہم اس کے قریب آئیں, یہ تو معلوم نہیں کیا عجیب مخلوق بن گئے. اور پھر ہم خود روحانیت میں ڈوبے ہوتے ہیں تو بچوں کا حق بھی مار دیتے ہیں, ان کو بھی کپڑے نہیں بنا کے دیتے یا ان کو بھی مہندی نہیں لگاتے. یہ نہیں کرنا, عید کو عید سمجھنا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اسلام میں خوشی منانے کا جو تصور ہے وہ کیا ہے, مومن کے لیے کوئی غم ایسا غم نہیں دنیا کا کہ جس میں وہ ڈوب کر باقی اللہ کے فرائض بھول جائے, کوئی خوشی ایسی خوشی نہیں کہ جس میں وہ اپنے رب کو بھول جائے, جس میں اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے. ہماری عید بھی رب کی رضا کے تابع ہے نا. وہ کہتا ہے اب خوش ہو جاؤ, تکبیریں پڑھو, شکر ادا کرو, کھاؤ پیو, روزہ رکھنا آج منع ہے. یعنی عید کا دن وہ دن ہے کہ جس میں روزہ رکھنا بائی آرڈر منع ہے, نہیں رکھ سکتے روزہ. ورنہ میرے خیال ہے ہم میں سے آدھے لوگ تو ضروری رکھ لیتے کہ نہیں چھوڑ سکتے, آج اتنی عادت پڑی ہوئی ہے وہ. یعنی اللہ کا ڈر ضروری ہے سب کچھ, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اب آپ دیکھیے. باقاعدہ عید منانا کب شروع ہوئی؟ مدینہ میں, ٹھیک ہے نا. مدینہ کے حالات کیسے تھے؟ 10 سال مدنی زندگی کے کیسے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کوئی سال ہے جس میں جنگ نہ ہوئی ہو؟ اگر ہم یہ کہیں یا ہمارے خطیب حضرات یہ کہیں کہ دیکھو امت مسلمہ پر کیا گزر رہی ہے, فلسطین پہ کیا گزر رہی, کشمیر پہ کیا گزر رہی, اور تم عید منا رہے ہو بیٹھ کے, کیا حق پہنچتا ہے تم کو عید منانے کا؟ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کہیں گے ہاں واقعی کوئی حق نہیں ہم کو پہنچتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہر سال عید سیلیبریٹ کی, حالانکہ مسلمان تکلیف دہ ترین حالات سے گزرتے تھے. اصل میں یہ جو اطاعت کا کانسیپٹ ہے نا, سر تسلیم خم کر دینے کا, اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہے, اس وقت میں خوش ہوں, اچھے کپڑے پہنوں, میں خوش ہوں, اپنی مرضی کے خلاف جانا ہے نا, یہی تو اطاعت ہے. راتوں کو رو رہے ہیں, قیام اللیل میں رو رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور اگلی سویرے اٹھ کے ہنسو مسکراؤ. یہ کیا بات ہوئی, کتنا مشکل ہے. یہی تو اسلام ہے. اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. آپ اس کیفیت سے اس میں لاتے ہیں, میں آ رہا ہوں. یہی تو نفس کا امتحان ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو کام بھی انسان زیادہ کرنے لگتے ہیں اس میں نفس کو لذت آنے لگتی. آپ کوئی بھی کام جب شروع کرتے ہیں, مثلا قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, آپ کو مشکل لگتا ہے, جو پڑھنے لگتے آپ کو مزہ آنے لگتا ہے, پھر آسان ہونے لگتا ہے, پھر وہ نفس کے لیے راحت بن جاتی ہے, پھر انسان بڑا خوش ہونے لگتا ہے اس میں. اب ساتھ ہی کیا حکم آ جاتا ہے, بس کافی اعتدال, حد ختم, رک جاؤ. اب انسان کا دل کہتا ہے نہیں نہیں میرا نفس تو اسی سے چمٹا ہوا ہے, میں نفس کی عبادت تو نہیں کرنی, نفس کی بندگی تو نہیں, اللہ کی بندگی. اب کسی اور چیز کا تقاضا دوسری طرف بلا رہا ہے. ہمارے بڑا مشکل ہے بھائی. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ دیکھیں تو جتنی تکلیفیں آپ پر گزری ہیں کسی انسان پر نہیں گزری, لیکن کسی ایک عید کے دن کو بھی یوم سوگ ڈکلیئر نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں جنگ خندق کے موقع پر جبکہ اتنا خوف تھا مدینہ میں کہ لوگوں کو رفع حاجت کے لیے باہر جانے میں مشکل ہو رہی تھی. غزوہ احزاب کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا اذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. سخت ترین آزمائش تھی اس موقع پر, اور سب اہل مدینہ کی, یعنی باقی جنگوں میں تو جو جاتے تھے میدان جنگ میں ان کی آزمائش تھی نا, تو غزوہ احزاب میں تو مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان, جو کوئی مدینہ کے اندر تھا, سب پر شدید امتحان تھا. کیونکہ سب ان فوجوں کی زد میں تھے نا, کسی وقت کوئی تیر اندازی شروع کر دے. وہ تو اللہ کا ایک خاص کرم ہوا کہ جنگ نہیں ہوئی, ورنہ سخت ترین موقع تھا مدینہ پر اس وقت. اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ایک نہیں دو دو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے, اور جب خندق کھودتے وقت وہ پتھر نہیں توڑ پائے صحابہ کرام, تو آپ نے جب اس کو توڑنا چاہا تو آپ کو معلوم ہے اس موقع پر آپ نے اتنے سخت تکلیف کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ خوشخبریاں دی تھیں، پیشن گوئیاں کی تھیں، روم اور ایران کے فتح ہونے کی خوشخبری کہ میرے سامنے دنیا لپیٹ کر رکھ دی گئی، جہاں جہاں میری امت پہنچے گی خوشخبری ہے تمہارے لیے، صلح حدیبیہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہاں اتنا شدید قسم کا جذباتی دھچکا، واپس جاؤ، کوئی عمرہ نہیں، اور واپسی پہ سورت نازل ہو رہی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اور پھر کتنی ساری نعمتوں کا ذکر آگے، سب جذباتی طور پر چور ہو چکے ہیں، وہاں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے اس کی ٹریننگ، یہ ہے اصل تربیت، کہ ایک چیز کو لے کے بیٹھ نہیں جانا. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قیام اللیل کسی کا ہوتا تھا؟ آپ سے طویل نماز کسی کی ہوتی تھی؟ آپ سے زیادہ طویل سجدے کسی کے ہوتے تھے؟ طویل رکوع کسی کے ہوتے تھے؟ نہیں. اور آپ کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کیا کسی ایک کا حق بھی کبھی مارا تھا آپ نے؟ جب قرآن میں آیا کہ جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، جس کو چاہو تم الگ کر دو، جس کے ساتھ جیسے چاہو سلوک کرو، تم پہ کوئی مواخذہ نہیں، نہیں عدل کرتے نہ کرو، کوئی پوچھ نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کا معاملہ کیا تھا اپنی ازواج کے ساتھ؟ آپ گھر میں کیسے ہوتے تھے؟ حضرت عائشہ کیا بیان فرماتی ہیں، آپ گھر میں ہوتے تھے اب بالکل ایک عام انسان کی طرح، گھر کے اندر ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے، گھر کے کام کاج میں حصہ لے رہے ہوتے تھے، اور ادھر اذان ہوئی، ادھر آپ اجنبی ہو گئے. کتنا مشکل ہے کہ عین دنیا کے اندر ہوتے ہوئے اللہ تعالی نے بلایا، چل دیے، سوئچ اوور ہونے میں کتنی دیر لگی، ایک سے دوسری کیفیت میں جانے کو کتنی دیر لگی. یہ ہوتا ہے مومن. جمعہ کی نماز، جمعہ کی اذان آئے، سب چھوڑ دو، فسعوا الی ذکر اللہ وذر البیع، آگئے مسجد، فاذا قضیت الصلاۃ، خطبہ سنا، بڑا روحانی تسکین ہوئی، سب ہوا، اب کیا ہے؟ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جاؤ کاروبار کرو، پورے دن کی چھٹی کوئی نہیں، جاؤ کماؤ، اپنے کام کرو. یہ ہے ہمارا دین. تو جب تک ہم اعتدال نہیں سیکھیں گے، کس کس چیز میں، جسم کے تقاضے، روح کے تقاضے، عقل کے تقاضے، جذبات کے تقاضے، ان چار چیزوں میں جب تک اعتدال نہیں ہوگا، نہ یہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ اگلی. کامیاب ہونا ہے تو ان چار چیزوں کے تقاضوں میں بیلنس قائم کرنا ہے. پہلی چیز ہے جسم کے تقاضے. اب مزید آپ خود بھی غور کر سکتے ہیں، میں ہلکی ہلکی آپ کو راہ دکھاتی ہوں سوچنے کی، پھر آپ مزید خود سوچتے رہیے. جسم کے تقاضے، نہ تو اپنے آپ کو اتنا بھوکا رکھیں کہ آپ کی کمر ٹوٹ جائے، اٹھ کے بیٹھنا محال ہو، رنگ پیلا ہو جائے اور اتنے لاغر نظر آئیں، نہ سوئیں نہ کھائیں نہ پئیں کہ آپ کسی کام کے لائق نہ رہیں. یہ نہیں ہمارا دین سکھاتا ہمیں. اتنا کھاؤ، اتنا آرام کرو کہ جس سے تم ایک طاقتور انسان ہو کر کام کر سکو. اسی طرح عقل کے تقاضے یا عقل کی ضروریات، عقل کی ڈیمانڈ، کہ انسان اپنی عقل کو، انٹلیکٹ کو مسلسل جلا بخشے. جسم کی طاقت کے لیے انسان کھاتا پیتا ہے، عقل کی رعایت، رعایت کا مطلب یہاں وہ رعایت نہیں جو اردو کا، جیسے رائی ہوتا ہے نا، ایسے رعایت، یعنی اس کی نگرانی اور نگہبانی اور اس کی دیکھ بھال یا اس کی ترقی. اس کے لیے کیا کرو؟ علم، علم کا حصول، ریڈنگ، علمی مجالس میں بیٹھنا، علماء کے پاس بیٹھنا، یہ عقل کو جلا بخشتا ہے. اب ظاہر ہے اس وقت اگر آپ گھر بیٹھے ہوتے تو آپ کی عقل اس طرح کام نہ کر رہی ہوتی جس طرح اس وقت کر رہی ہے. علم کی مجلس میں بیٹھے نا، اس لیے عقل کام کر رہی ہے، یہ عقل کی رعایت ہو رہی ہے. جسم کے تقاضے پورے کر کے آئے، سو کے آئے، کھا پی کے آئے، مجھے نہیں معلوم سب نے ناشتہ کیا یا نہیں، لیکن بہرحال میرا حسن ظن یہی ہے، اور اگر نہیں کیا تو غلط کیا، کر کے آنا چاہیے تھا، جسم کے تقاضے پورے کر کے آنے چاہیے تھے تاکہ آپ کا شوگر لیول اتنا ڈاؤن نہ ہو کہ جو بات ہو رہی وہ سمجھ ہی نہ آ رہی کہ کیوں ناشتہ جو نہیں کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. جسم کے تقاضے اگر آپ نے پورے کیے تو ہی آپ عقل کے تقاضے یا عقل کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. صحیح طور پر سننے کے لائق ہیں، ابزارب کرنے کے لائق ہیں، اس کو انالائز کرنے کے لائق ہیں، بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں. حکمت انسان کو علم کے راستے سے ہی نصیب ہوتی ہے. اگر آپ علم سے دور ہیں تو آپ میں حکمت بھی نہیں آئے. اسی لیے حکمت اور علم کا لفظ جو ہے نا آلٹرنیٹ کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہیں یہاں مزہ آنے لگا ہے پڑھنے پڑھانے میں اب پھر یہ بیٹھے ہی رہے، نہیں، یہاں سے اٹھنا ہے. جذبات کے تقاضے، گھر والوں کی یاد ہے، بچے ہیں، شوہر ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی، یہ سارے ہمارے جذباتی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں نا. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں نہیں مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی، تو وہ اس کی شخصیت ادھوری رہ جائے گی اگر انسان اپنے جذبات کے تقاضے پورے نہیں کرتا. لیکن اب اگر آپ بیوی بچوں میں گئے ہیں تو یہ نہیں کہ انہی میں گم ہو کر رہ جائے. آپ دیکھیں انسان کی جذبات کی تسکین کہاں کہاں سے ہوتی ہے، جس میں خون کے رشتے بھی ہیں، جس میں دوست بھی ہیں، جس میں، یعنی بہت سی چیزیں انسان کے جذبات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہوتی ہیں نا. لیکن ان سب کے اندر پھر ایک اعتدال. اب روح رہ گئی، رات ہو گئی، سو لیے، پھر اٹھ جائیں پچھلے پیر، کھڑے ہوں اللہ کے حضور، پڑھیں کم از کم دو رکعتیں، لمبی رکعت پڑھیں، لمبا قیام کریں جتنا زیادہ لمبا ہو سکے، اور اگر ہو سکے تو جتنا لمبا قیام کیا اس سے نصف رکوع کریں، طویل رکوع کریں، اتنا ہی سجدہ کریں، پھر اتنا ہی سجدہ کریں، پھر آپ دیکھیں کیسی روحانیت نصیب ہوتی ہے آپ کو. پھر اٹھیں، کھائیں، پیئیں، پھر عقل کے تقاضے پورے کریں، پھر جذبات کے کریں، پھر روح کے کریں. یہ ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے آپ کا. اور اگر کسی ایک چیز کو بھی اگنور کریں گے تو آپ کی شخصیت امبیلنس ہو جائے گی، غیر معتدل ہو جائے گی، جس سے آپ ایک کامیاب انسان نہیں کہلا سکتے. اور مومن کے لیے اس میں سے ہر تقاضے کو پورا کرنے کا اجر ہے. آپ کا کھانا پینا بھی عبادت ہے، آپ کا علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا خدمت خلق کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا اپنے رشتہ داروں کے حقوق نبھانا بھی عبادت ہے، آپ کا پھر اللہ کے حضور گڑ گڑانا بھی عبادت ہے. یہ سب کچھ عبادت ہے. اسی کا نام جد و جہد ہے، اسی توازن کو پکڑتے رہنے کا نام جد و جہد ہے، یہی جہاد ہے اصل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیوں جامع، کیوں نمبر ون ہے، اسی وجہ سے ہے. یہ سارے پہلو ہیں نا آپ کے اندر، یہی تو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، یہی تو ایک خوبصورت پہلو ہے. اور اس سے ہٹیں گے تو دین بدنما کر دیں گے. کسی ایک چیز کو بھی اگر آپ کنڈیم کریں گے یا چھوڑ دیں گے، یہ الگ بات ہے کہ کبھی ایک پہلو غالب آنے لگتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، بعض اوقات مختلف چیزوں کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ہر موقع پر، انتہائی پریشانی پشیمانی کے موقع پر بھی میکسیمم اعتدال قائم رکھا ہے. جتنا اپنے آپ پر کنٹرول ہوگا نا، جتنا سبمیشن کا جذبہ ہوگا، جتنا اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا جذبہ آ جائے گا نا. اللہ کی رضا ہے اس میں کہ شوہر کی اطاعت کرو، میں راضی ہوں، مجھے اپنے نفس کی تو نہیں کرنی. کیونکہ ہم تو موڈ کے غلام ہوتے ہیں نا، ہم نماز بھی اچھی اس وقت پڑھیں گے جو ہمارا موڈ اچھا ہوگا نا، ہم کتاب کو اس وقت پڑھیں گے، ریڈنگ کب کرتے ہیں، جو ہمارا موڈ ہو کچھ پڑھنے کا، اس کے علاوہ نہیں. کسی سے ملے ملائیں گے کب، جب ہمارا موڈ ہوگا، ابھی دل نہیں چاہ رہا. نہیں، موڈ کی غلامی نہیں، معبود تو ایک ہی اللہ ہے، وہ اور اسی نے یہ ساری حیثیتیں ہماری رکھی. اور یہ تقوی ہی پیدا کرتا ہے، تقوی اس میں بیلنس کر دے گا نا. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ طلاق کے مسائل میں تقوی، عبادات میں تقوی، کھانے پینے میں تقوی، ہر چیز میں، ہر ایک پہلو میں. کیونکہ جب اللہ کا خوف غالب آئے گا نا، وہ شعور کی اعلیٰ ترین کیفیت جو انسان کو فوراً بتائے گی کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، بس یہ حد اتنی ہے، یہ اتنی، یہ اتنی، اتنی، بس اس سے آگے نہیں. نہ تو انسان صرف کام و دہن کا غلام بن کے رہ جائے کہ صرف اس کی زندگی میں کھانا پینا اور جسمانی تقاضے ہی ہوں، پہننا اوڑھنا، شادی بیاہ، بس یا جذباتی کے تقاضے ہوں، نہیں. یا پھر انسان جسم اور جذبات کو ایک طرف چھوڑ کے صرف روح اور عقل کے پیچھے پڑ جائے، اس سے بات نہیں بنے گی. اب تھوڑی سی اگر آپ کی تھنکنگ کلیئر ہوئی ہے نا، تو اب آپ اس پیٹرن پہ سوچیں گے نا انشاءاللہ. مثلا دن کو آپ ان حصوں میں بانٹ لیجئے، یا پھر آپ مینٹلی اس میں لے آئیے اپنے آپ کو کہ ہاں مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ کرنا لازم ہے، یہ کرنا ثواب ہے، یہ کرنا باعث اجر ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کو ڈھلنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ جب ہمارا بیلنس بگڑتا ہے نا ہماری سوچ کا، سب سے پہلے تو کہ جس میں ہم کچھ کاموں کو زیادہ کار ثواب سمجھ لیتے ہیں اور کچھ کاموں کو ہم بیکار سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم کچھ کاموں کے قریب بھی نہیں پٹکتے اور کچھ کو ہم اپنے اوپر بہت حاوی کر لیتے ہیں۔ جب دنیا میں ہوتے ہیں خوب دنیا میں ہوتے ہیں، جب دین میں آتے ہیں بالکل ہی دنیا چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اگرچہ مشکل ہے لیکن حدود میں رکھ کے ممکن ہے، اور پھر اصل چیز تو اسوہ حسنہ ہے، وہاں دیکھتے جائیے کیا ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔